الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا، اور اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اس کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھا، اور اس کے لیے انبیاء اور رسل کے ذریعے کافی اور شافی سنہری تعلیمات سے نوازا. ان تعلیمات میں سے خرید و فروخت اور تجارت اور کاروبار کی تعلیم ہے کہ وہ کس طرح کرے. اسی زمین میں 50 آیات کا نزول فرمایا، اور اپنے محبوب کے ذریعے امت کو تجارت کے اصول اور ضابطے بھی سمجھائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی نشاندہی کی کہ فلاں کاروبار کے قریب نہیں جانا، فلاں چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنی، جنہیں علماء امت نے معین اشیاء کی تجارت کا نام دیا اور 10 چیزیں گنوائیں. اسی طرح مقید تجارت کے بارے میں بھی رہنمائی کی کہ فی نفسی ہی تجارت تو جائز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ حدود و قیود ایسی شامل ہو جائے تو شریعت نے اسے روک دیا ہے. اور تیسرا ضابطہ یہ سمجھایا کہ وہ کاروبار جس میں سود ہوگا وہ حرام کے دائرے میں چلا جائے گا، اور اسی طرح وہ خرید و فروخت جس میں سودی معاملات کی وہ شکلیں آئیں گی جو اس وقت بھی دنیا میں عام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی روک دیا اور منع کر دیا. پھر کچھ ایسی تجارتی کیفیات ہیں جن میں مکاری اور نقصان کا خطرہ ہے، کہ کوئی شخص مکاری تو نہیں اس کے ساتھ کر رہا یا اسے نقصان تو نہیں دینا چاہتا. ایسے امور سے بھی شریعت نے بچنے کا حکم دیا کہ نہ ہی مکاری کا راستہ کھولا جائے، اور نہ ہی امت میں سے کسی سادہ لوگ مسلمان کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا جائے. تو آج ہم اسی چوتھے ضابطے سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. کون سی ایسی بیع و شراء اور خرید و فروخت اور کاروبار ہے جس میں مکاری اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اور شریعت نے منع کر دی؟ کسی کی بیع پر بیع کرنا، مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے جب کسی کی خوشی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اس کی حفاظت فرما اور اسے اور نواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1412، لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کسی بھی آدمی کو اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہیں کرنی چاہیے، بھلے کتنے بھی پروفٹ کی وہ آواز لگا دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 5000 درہم پہ ایک چیز بیچنے کا ارادہ کیا اور کہہ دیا. ایک شخص آ کے کہتا ہے، کبھی تو سورج بھی نہیں نکلا، سورج نکلنے تک آپ 10000 لے لیجئے اور یہ سودا مجھے دے دیں. کہا، کبھی بھی نہ سوچئے گا، میں بات کر چکا ہوں، پروفٹس میری نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ایمان میری نظر میں حقیقت رکھتا ہے، میں اس کی ڈیل پہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2081، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا بيع على بيع اخيه الا باذنه. کوئی بھائی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے اور نہ ہی اس کی بیع پر بیع کرے، ہاں اگر اس کی اجازت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع پر بیع کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس میں مکاری کا پہلو بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف تڑوانے کے لیے آگے بڑھا ہو کہ اس کو نہ ملے، کسی اور کو ملے، یا اسے نقصان دینا چاہتا ہو۔ اس لیے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ منگنی کے منگنی نہ کرو، فرق ہے نسبت کا اور پیغام کا۔ ایک ہی گھر میں کوئی دس لوگ بھی پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن جب نسبت طے ہو جائے تو نسبت طے ہونے کے بعد پیغام بھیجوانا، اصرار کرنا، اسے توڑوانے کی کد و کاوش کرنا، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ لیکن اگر انسان کی خواہش اور تمنا ہے تو ایک ہی وقت میں متعدد لوگ بھی اگر پیغام بھیجے تو جائز ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس تین گھروں سے پیغام پہنچے، معاویہ، ابو جہم، اسامہ رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ یہ دیا، اما معاویہ فصعلوکم، معاویہ کمزور انسان ہے، اگر تمہاری اخراجات کا مسئلہ بنا تو آپ کو کل کو پریشانی ہوگی، اما ابو جہم فلن يزل عصاه على عاتقه، اور ابو جہم براب ہے، مارتا بہت ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گی مار، ولیکن اسامہ بن زید، مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کرو، یہ زندگی کے اس دندن میں دیانتداری سے مشورہ دینا یہ بھی مسلمانوں کے لیے سنت ہے۔ نیتوں کو تو اللہ کی جانتا ہے، لیکن بندہ مومن خالص اللہ کی رضا کے لیے قولو قولا سدیدا کی روشنی میں صحیح بات کرتا ہے۔ تو مکاری اور نقصان کے خطرے سے شریعت نے کسی کی بیع پر بیع کرنے سے روک دیا۔ ایک دوسری شکل جس میں مکاری اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ شہری دیہاتی کے لیے بیع کس طرح کرے؟ شہری کا دیہاتی کے لیے بیع کرنا ایسا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 2158، لا تلقوا الرقمان ولا يبيع حاضر لباد، قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد، لا تلقه الركبان، غافلوكم ناملوا، والنام كل شهري دهاتي كري ذاكره۔ طاووس کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیا اس کا کیا معنی ہے شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، قال لا يكون له سمسارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دلالی نہ کرے، دلال نہ بنے۔ ہوتا کیا ہے، دیہاتی اپنے دیہات سے چلتا ہے سامان لے کر، کچھ زیادہ ہی چالاک لوگ رستے میں ہی منڈی پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو بھاؤ اور ریٹ کی تیزی کا علم نہیں ہوتا، تو انہیں اپنی باتوں میں اس قدر مطمئن کر کے بہت تھوڑے مال کے بدلے ان کا سامان لے لیتے ہیں اور خود جا کے منڈی میں مہنگے داموں بیچتے ہیں. دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے ساتھ کھیل کھیلنا شریعت نے اس مکاری کی وجہ سے ناجائز قرار دیا. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سادہ آدمی ہوں, آپ دھوکا کھا جائیں گے. اچھا میں آپ کا دلال بنتا ہوں, آپ یہ میرے ساتھ چلیں, میں اپنی کمیشن لے لوں گا اور آپ کو یہ سودا بکوا دوں گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ سنسار بننا, دلال بننا, اور دلالی جو ہے سنساری جائز تو ہے لیکن مکاری اور نقصان دینے کے لیے نہیں ہے. تیسری ہے جس کو شریعت نے ناجائز کہہ دیا کہ اس میں مکاری ہے اور نقصان ہے, بیع النجس یا تناجس, بولی بڑھانا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2142, نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجس, دھوکہ دینے کے لیے نرخ بڑھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتیں بڑھانے سے منع کیا. ہوتا کیا ہے, ملی بھگت سے منڈی میں کھڑے لوگ آپس میں چیز طے کر لیتے, فلاں شخص آئے گا آج اسے مہنگا سودا دینا. وہ کیسے, فرضی بائے اور فرضی مشتری کھڑا ہو جاتا ہے. چیز کی قیمت 200 روپے ہوتی ہے, وہ آواز دیتا ہے 300, ادھر سے ایک آواز آتی ہے 400, اور دونوں میں ہی خریدنا ہوتا. یہاں تک کہ جو خریدار آیا ہے وہ 500 کہتا ہے, تو 200 روپے کی چیز کو 500 تک پہنچانے والے یہ مکار ہوتے ہیں جو اس بیچارے کو اتنی مہنگی چیز خریدنے پر مجبور کر دیتے. سنن ابی داؤد کی روایت سے 3438, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تناجشو, تم تناجش نہ کرو, سودے پر دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت لگانا یہ تناجش ہے. بلکہ راوی کو کہتے ہیں ناجش اس طرح کرنے والا, آکل الربا, یہ تو سود ہو. بیع تلقی الجلب او الرقبان او السلع او السلع, شہر پہنچنے سے پہلے جا کر ملنا. اس کی اور پہلی بیع کے درمیان فرق کیا ہے, وہاں دیہاتی آتا ہے اور ایک شخص رستے میں اسے خرید لیتا. یہاں کچھ تاجر ہی باہر سے آتے ہیں, کوئٹہ سے, پشاور سے چلے لاہور آ گئے, ان کو یہاں کی مارکیٹ کا علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلق الجند, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے میں ہی ملاقات کی جائے. یہ راستے میں ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ان تاجروں کو جن کو اس منڈی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے, ان سے سستے داموں لینے کی بات ہوتی ہے, یا انہیں اس بات سے پکا کرنے کی بات ہوتی ہے کہ تم نے اس سے کم میں نہیں بیچنا. دونوں طرح کی مکاری ان سے کی جاتی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے, 1515, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التلقی للرقبان, منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے ہی ملاقات کی جائے. بعض دیہاتوں کا یہ اصول ضابطہ بنا ہوتا ہے, اکٹھے تاجر جو ہیں 5-7 نکلتے ہیں قافلہ بن کے, لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے آج کس منڈی کا رخ ہے, اس قافلے سے ایسی نیگوشیٹ کریں گے کدھر کی کدھر بات لے جائیں گے, وہ بےچارے اپنا سودا ہار کے چلے جاتے ہیں, یا ان کو اس قدر ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بےچارے کہاں جو ہے وہ کوئٹہ سے چلے کہا کہ قربانی کا ریٹ لاہور میں بہت ہے اور اس قدر ان کو پکا کیا قربانی کا دن آ جاتا ہے وہ بیچتے ہی نہیں, نقصان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وے آؤٹ بھی دیا, صحیح مسلم کی روایت ہے 1519, لا تلقوا الجلد, منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے ہی ملاقات نہ کرو. فمن تلقاه فاشترى منه, جس نے ملاقات کر کے کوئی چیز خرید لی, فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار, اگر وہ مالک بھی بازار بھی آ گیا اور منڈی پہنچ گیا تو پھر اس کا اختیار ہوگا کہ پچھلی بے پکی رکھے کہ نہ رکھے. لیکن آج کل ہونے نہیں دیتے ایسا, آج تو گن پوائنٹ پہ اس طرح کے کام کروا لیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے ناجائز اور غیر شرعی قوانین بنائے گئے جس کے نتیجے میں محنت کرنے والا خون پسینے کی کمائی کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا بیٹھتا ہے. مکاری اور نقصان کی وجہ سے پانچویں بے دی شریعت نے ناجائز قرار دی. صحیح مسلم کی روایت سے 1565, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی کی بے سے منع کیا, اضافی پانی کی خرید و فروخت. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ابن حبان نے 4953, سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع فضل الماء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی کی بے سے منع کر دیا. کیوں بھلا؟ لیمنع به الکلا, تاکہ اس کے ذریعے چارے کو روکا جائے. آج کل ہوتا کیا ہے, زمینوں کے پانی تو ہوتے ہیں, مزارے آگے جو کام کرنے والے ہیں, جو پانی بچ جائے گا وہ زمین کے کام ہی آئے گا, گھاس اگے گی, جانوروں کے لیے فائدہ ہو جائے گا, مزید بھی اس سے کام لیے جا سکتے ہیں. وہ چپکے سے پانی بیچ دیتے, پانی توڑوا کے ادھر بھجوا دیا, جانوروں کو محروم کر دیا اور مالک کی زمین کو بھی پراپرلی سیراب کرنے سے روک. اور اس طرح کے دیگر ایسے نقصان کے پہلو ہوتے ہیں, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ اگر اس لیے آپ پانی بیچو کہ کہیں گھاس نہ ہو جائے, تو یہ تو ایک نقصان اور مکاری ہے کہ جانوروں کے لیے تو آسانی کرنی چاہیے اور اس سے پہلے انسانوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاری اور نقصان کے اندیشے سے ایک چھٹی بے کو بھی حرام کرا دیا, بیع المحتکر, ذخیرہ اندوزی کرنا. سیدنا معمر بن عبداللہ بن نبلہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احتکر حکرہ يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ, جو ذخیرہ اندازی کرتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرنا تاکہ اس کو مہنگا کر کے مسلمانوں کو فروخت کرے گا, تو یہ شخص گنہگار ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, لا يحتكر الا خاطئ, ذخیرہ اندوزی کرتا ہی گنہگار ہے. صحیح مسلم 129 اور مسلم امام احمد 8602. یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے, ذخیرہ اندوزی کیسے ہوگی؟ ایسا مال, روز مرہ کی ایسی چیز انسانوں کے لیے جو بازار میں نہیں اور ایک شخص چھپا کے بیٹھا ہے, یا بازار میں ہے لیکن ضرورت کو پورا نہیں کر رہا اور یہ چھپا کے بیٹھا ہے. جیسا کہ آج کل ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی اطلاعات, چینی چھپا لی, جانوروں کا چارہ اور اس طرح کی چیزیں چھپا لی, مسلمانوں کے کھانے کی دیگر اشیاء کو چھپا لیا اور بعد میں مہنگا کر کے بیچا. یہ جو ناجائز فائدہ اٹھانا ہے, مسلمانوں پہ تنگی کرنا ہے اور انہیں مجبور کرنا ہے, اس لیے لفظ یہ بولی الا خاطئ, یہ کام گنہگار ہی کرتا ہے. جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ یہ نہیں سوچتا, جس کو ایمان دیا ہے وہ کیا سوچتا. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا اور وہ 300 درہم کا گھوڑا لے کے آ گیا. مالک سے اب پیسہ دلوانا تھا, گھوڑے کا مالک بھی آ گیا اور غلام بھی آ گیا. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا, بڑا نفیس گھوڑا ہے اور 300 درہم کا, فوراً اسے کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم, کیا یہ گھوڑا مجھے 400 درہم کا بیچو گے؟ کذلک الیک یا ابا عبد اللہ, اے ابو عبد اللہ یہ آپ کی مرضی ہے, آپ 400 کا دے دو, غلام تو خیر 300 کا خرید کے لایا. اتبیعہ ب500 درہم, کیا 500 درہم کا مجھے بیچو گے؟ ایک اور 100 بڑھا دیا. اس نے پھر وہی جواب دیا, فلم یزل یزیدہ مئتن فمئہ حتی بلغ 800 درہم, حتی بلغ 800 درہم, بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم میں وہ گھوڑا خرید لیا جو غلام 300 کا خرید کیا ہے. لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ غلام عقل میں نکلا. کہتے ہیں سنو, میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو بیعت کی تھی, تو میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا, والنصف لکل مسلم, میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا. یہ مسلمان آنے پونے میں جو گھوڑا بیچ رہا ہے یہ مجبور ہے, میں اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. تو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور گھٹیا پن جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ اصول چھوڑ دیے انہوں نے. کافر انہیں ذبح بھی کرتے ہیں, لیکن جب ان کی خوشی کے موقع آتے ہیں جو شرم جائز بھی نہیں ہے, وہ ہر چیز کو سستے داموں دیتے ہیں. اور مسلمان ایسا بن گیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پہلو آتا ہے یہ خون کا آخری قطرہ بھی نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. مکاری و نقصان کے اندیشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتویں قسم کی بے کو بھی حرام قرار دیا, مکر و فریب پر, دھوکے پر مشتمل بے, البیع الذی فیہ غش و مکر و خدیع. صحیح مسلم کی روایت ہے 102, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على صبرة طعام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے, فادخل یده فیها, اور اپنا ہاتھ ڈھیر میں داخل کیا, فنالت اصابعه بللا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو تری لگی, فقال ما هذا یا صاحب الطعام, اے غلے والے یہ کیا ہے؟ قال اصابته السماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول رات کو بارش آئی تھی. قال فلا جعلته فوق الطعام, آپ نے فرمایا تو اس کو غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا آپ نے کہ یہ گیلی ہے, کہ یراہ الناس, تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے, من غش فلیس منی, جس نے دھوکا دیا مجھ سے نہیں. آج یہ صحیح مسلم کی روایت کاش کے سمجھے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مسلمانوں میں بیچی جائے جس میں یہ کیفیت نہیں آ گئی. جہاں سرف سے دودھ بننے لگ جائے اور جہاں صفائی کی دلیل دے کر گوشت کو 36 مرتبہ پانی کے ساتھ دھو کے انجیکشن لگائے جائیں, قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جہاں لکڑی کے دورے کو اس طرح باریک کر کے مرچوں کی جگہ پہ بیچنے والے پیدا ہو جائیں, وہاں قومیں کیسے ترقی کریں گی؟ دھوکہ اور مکر اور فراڈ جو ہے اس قدر عام ہو گیا کہ آج اسلام کے اوپر دھبا لگا دیا ان لوگوں نے. حالانکہ تجارت اتنا پاکیزہ پہلو ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کام کیا اور نبوت کا 46واں حصہ ہے. تعجب کی بات ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ انسان قابل رشک بنے ہیں, صاحب قرآن کی طرح, جس صدق اور دیانت اور امانت اور دین پر خرچ کرنے کی وجہ سے عرش کا سایہ ملے اور جس کی وجہ سے وہ انبیاء و صدیقین کی صف میں کھڑا ہو, اس کو اتنا گدلا کر دیا گیا ہے کہ نتیجے تم آج لوگ تاجروں کو گالیاں ہی دیتے ہیں. اکاٹھواں پہلو جس کے بارے میں ہم نے اصول میں بھی ایک بات کی تھی, ایسی ہر بہن جس کو بیع التلجئہ کہا جاتا ہے, مجبور کی بہن, ایک انسان کو اس قدر مجبور ہی کر دینا, اس کے سامنے راستہ ہی ہے کہ آپشن ہی کو نہیں دوسرا, وہ بیچے گے بیچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ابن ماجہ کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت 2185, انما البیع عن تراض, بلا شبہ بیع تو آپس کی رضا مندی سے ہوتی ہے. ایک شخص کو باندھ کے آپ لے آئے, آپ یہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے, دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس. زور زبردستی کی بات ہم نے وہاں بھی کی تھی. تو بیع اور تلجئہ مجبور کی بیع کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاروبار دھوکے اور جہالت کی وجہ سے ناجائز قرار دیے. دھوکہ اور جہالت کیا ہے؟ دوسرے کو چکنا دینے کی کوشش, اور جہالت کیا ہے؟ پتہ ہی نہ ہو کیا چیز ہے میں کیا خرید رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو اتنا پیارا ہے, کان اذا اکل لا یاکل حتی یعرف ما ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا ہی کھانے لگتے تو پوچھتے, پہچانتے کیا ہے یہ جو میں کھا رہا ہوں. اور آج کل کے بادشاہ لوگ کہتے ہیں بس آنکھیں بند کر کے کھا لو جو کچھ ہے, بس صبر شکر سے بھی پتا تو چلے کیا کھلا رہے ہیں. نہیں اعتراض نہیں کرنا, بس چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کھا لو, وہ بیچارہ زہر تھوڑا کھائے گا. مسلمان اس کی زندگی کے ایک ایک زاویے سے کلیرٹی ہوتی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, کہاں شرعی حدود و قیود ہیں, کہاں کندغن ہے. آرام سے اس کے پاس ایک ڈیل آتی ہے, یہ آپ کو باکس بھیجوایا جا رہا ہے 500 کا ہے, لیکن کھول کے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اس میں, کھول کے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو کیا یہ کارٹن کے 500 لے رہے ہیں آپ؟ یہ ہے نا دھوکے اور جہالت جو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے شیطان نے مزین کر دیے. افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا, بس ایک دو چار نام آگے, میں نے تو امیزون سے یہ چیز خریدی, کیا ہے کیسے ہے کچھ پتہ نہیں. پوچھتا ہے یہ کیا ہوتی, آپ کو یہ بھی پتا نہیں؟ پرنڈو پروڈکشن, صرف اپنا روز جمانے کے لیے دھوکے پہ دھوکا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بزنس کر رہا ہوں. کہاں کر رہے ہیں آپ بزنس؟ کس چیز کا؟ آپ کو پتا نہیں بٹ کوائن کا؟ اللہ کے بندے کبھی دیکھا اسے کسی بازار میں ملتا ہے؟ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے مکان کی چھت کے اوپر جو ہوا ہے یہ 10 من ہوا میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ خرید لیں گے؟ ایک مثال ہے، اس کو خرید لیں گے آپ؟ دھوکہ اور جہالت جس چیز میں آ جائے شریعت نے اسے بھی نجائز قرار دیا. ان میں سے پہلی بیع المنابذہ، ایسی بیع ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص کی طرف کپڑا پھینکتا ہے، یہ کپڑے کا تھان ہے، بلا غور و فکر اور بلا رضا مندی ان کے درمیان بیع پختہ ہو جاتی ہے. میں نے پھینک دیا 10,000 کا، یہ کیا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ اوپر ایک لیل کپڑے کی اور نیچے ساری روئی کے ٹکڑے ہیں. اس کو جب کھولا دو لیل جو ہے وہ کپڑے کے نیچے دیکھا سارے بسکٹ رکھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کہے فائدہ ہی ہے، کم از کم ناشتہ تو ہو جائے گا. پکچر دکھائی کہ یہ میرے پاس چیز ہے، بس اس پہ سودا ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھا نہیں ہے، حیرانگی کی بات ہے، لوگ اس قدر ذہین ہیں. اللہ کرے ان کی ذہانت صحیح کام میں آ جائے. سامنے کھڑا کر کے گائے کا سودا کیا قربانی پہ، اور نظر آ رہی ہے کہ کیا تازہ فربہ گائے ہے، اور اس قدر اس کی لمبی دم ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کیا دھلی ہوئی ہے. سودا ہو گیا، جو بھی پیسے دے کے فارغ ہوئے اس کے قریب گئے، بڑی اکھڑے مزاج والی اس نے دوڑ لگائی، اس نے آگے بڑھ کے جلدی سے دم پکڑی، وہ دم کا پائپ اس کے ہاتھ میں اور گائے دوڑ گئی. بعد میں دیکھا کہ وہ جو پائپ لگا ہوا تھا وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ شہر ہے تو اس لیے بچانا پڑتا ہے کہ روڈ خراب نہ ہو، تو اس پائپ کے نیچے چھوٹی سی دم کہیں کاٹ کے لگائی، اس گائے کی دم تھی ہی نہیں. بیع اور ملابسہ، دوسری بیع اس کی شریعت نے نجائز قرار دیا ہے، لمس کے ساتھ خریدار بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں ہاتھ لگاتا ہے، الٹ پلٹ بھی نہیں کر سکتا. ہاتھ لگوا کے یہ چیز ہے، ہاں کتنے کی؟ اتنے کی. بعد میں پتہ چلتا ہے صرف جتنا اس کا سائز ہے وہ تھان کا، صرف اوپر ہی کپڑا ہوتا نہیں تھے، ایک سے لے کر 10 گتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 2207. موبائل میں میسج آ جاتا ہے اس نمبر کو ڈائل کرے تو آپ کا 5 لاکھ روپے کا انعام ملے گا. کتنے لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، فوراً کریں. جو رہتا ہوتا ہے اس کے موبائل میں بیچارے کے کچھ 4 روپے آتے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں. بھلا سوچیے یہ قسمت پوری جو ہے، یہ ڈبے جو بنے ہوئے ہیں، آپ کو اتنا نشہ کس بات کا ہے؟ آپ کیوں ایسے ایک دن ہی 5 لاکھ لینا چاہتے ہیں؟ جتنا اللہ نے لکھا ہو مل جانا، وہ ملنا ہی ملنا، پریشانی کس بات کی؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمخابرۃ والملامسۃ والمنابذۃ والمزادنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پانچوں کے بارے میں منع کر دیا، جس میں ہمارا مقصود ملامسۃ اور منابذہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2144. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عن المنابذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ سے منع کیا. ساتھ اس کی وضاحت ابو سعید خدری کیا کر رہے ہیں، وہی طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. منابذہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کی طرف بیچنے کے لیے کپڑا پھینکے اس کو الٹ پلٹ کرنے یا دیکھنے سے پہلے. وَنَهَا عَنِ الْمُلَامَسَةِ، اور ملامسہ سے بھی منع کیا. وَالْمُلَامَسَةِ لَمْسُ السَّوْبِ لَا يُنظَرُ إِلَيْهِ، اور وہ یہ ہے ملامسہ، آدمی کا بغیر دیکھے ہی کپڑے کو چھونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے اور جہالت کی وجہ سے ایک تیسری رائے کو بھی حرام قرار دیا، بیع الحصا، کنکری والی بیع۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1230، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر و بیع الحصا، دھوکے کی بیع اور کنکری کی بیع سے منع کیا۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ کھڑے کھڑے کہیں گے یہ میرے ہاتھ میں کنکری، جہاں جا کے گرے گی یہ چیز آپ 1000 کی خرید لیں۔ کیا مبارک کنکری ہے جس کی قیمت بھی اپنی مرضی سے لگاتی ہو اور آگے کچھ نکلتے ہی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت اور دھوکے کی وجہ سے ایک چوتھی قسم کی بیع کو بھی حرام قرار دے دیا، بیع حبل الحبل، حاملہ کے حمل کی بیع۔ علماء امت نے اس کی دو مشہور تعریفیں اور تفسیریں کی ہیں۔ حبل الحبل، امام مالک اور امام شافعی کا کہنا ہے، ایسا جانور جس کے پیٹ میں ایک جانور ہے، پرورش پانے کے بعد، بچہ پیدائش کے بعد جوان ہو کر جو بچہ اس کا ہوگا اس سے سودا کر لے۔ ابھی ایک بچہ تو اس جانور کا دنیا میں نہیں آیا، جو آئے گا جانور کا بچہ، پھر وہ بچہ دے گا تو اس کی بہ۔ کمال کی تیز سوچ ہے۔ وہ شیخ چلی جا رہا تھا، لکھنے والے لکھتے ہیں سر پہ انڈے رکھے ہوئے تھے، اور آگے ایک شخص آ گیا، انڈے پھینک کے اس کے گلے پڑ گیا۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہتا ہے تم باز آؤ گے کہ نہیں باز آؤ گے؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہوش ٹھکانے آئی، کہتا اصل میں سوچ رہا تھا کہ انڈے بیچوں گا، پھر زمین خریدوں گا، پھر گنے لگاؤں گا، آگے تم آگے مجھے خطرہ پڑا کہ کہیں گنے نہ یہ توڑے۔ وہ انڈے بھی پھینک بیٹھا۔ امام احمد اور امام ترمذی اس سے مراد لیتے ہیں جانور اس قیمت پر دینا کہ یہ جو بچہ جنے گا وہ میرا ہوگا۔ تو دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جانور بچہ دے ہی نہ تو پھر جانور جو ہے وہ بچہ دے تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، تو یہ جانور کا جو بچہ ہے وہ مادہ کی بجائے مذکر ہو تو وہ کیا بچہ دے گا؟ یعنی کس قدر عجیب سوچ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جادوگروں کی بیع کو حرام قرار دیا، جو اپنے کلام سے جادوگری سے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2256، کان اہل الجاہلیہ یتبایعون لحوم الجزور الى حبل الحبل فنہى النبی عنہ۔ دور جاہلیت میں لوگ حبل الحبل کی مدت کے وعدے پر اونٹوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کیا مطلب؟ گوشت اس مدت پہ بیچ دیتے، اچھا یہ گوشت میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری اونٹنی کے بچے کا بچہ ہوگا میں وہ لے لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ لے لیجیے، وہ اس سے پہلے اس کو بھی آگے بیچ دی، ذبح کر کے کھا جائے۔ پانچویں بیع جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے اور جہالت کی وجہ سے ناجائز قرار دیا ہے، بیع المضامین۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کی۔ جاہلیت کے اندر معاملات ہی ایسے تھے کہ کوئی ماں سے نکاح رچا لیتا تو اسے پھر بھی شرم نہ آتی۔ بیع المضامین اور بیع الملاقیح، مضامین مضمون سے ہیں، مضمون کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ نر اونٹ کی پشت میں جو اللہ عز و جل نے نظام رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی بچے کو پیدا کرتے ہیں اس کی بیع کر لینا. ملاقی ملکوحہ کی جمع ہے. وہ بچہ جو ابھی اونٹنی کے پیٹ میں ہے, ابھی دنیا میں نہیں آیا, اس کی بیع کر لینا. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں, موقع امام مالک کی روایت ہے 2411, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس قدر واضح تھے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں, لا ربا فی الحیوان, جانور کے اندر کوئی سود نہیں. وانما نهی من الحیوان عن ثلاثه, لیکن تین چیزوں سے منع کر دیا ہے جانور کے متعلق. عن المضامین, مضامین سے متعلق, کہ کل کوئی اونٹ جفتی کرے گا پھر اس سے جو بچہ ہوگا اس کی بہ. والملاقیش, جو اونٹنی کے پاس ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی بہ. وحبل الحبلہ, اور جو بچہ پیدا ہوگا پھر اس کا بچہ ہوگا اس کی بہ کرنا. ساتھ ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں, والمضامین بيع ما في بطون اناس الابل, والملاقيش بيع ما في ظهور الجمال, اونٹ ہے یا اونٹنی دونوں کی بہ ہو رہی ہے. اونٹ کی بہ اس بنیاد پر کہ جفتی کرے گا کل کو جو بچہ ہوگا, تو یہ جفتی کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے اس کی بہ کر رہے ہیں, اور اونٹنی کا کر رہے ہیں کہ یہ جو بچہ دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتویں بہ کے بارے میں بھی اس لیے فرمایا, بیع عصب الفحل. یہ بیع عصب الفحل ہے, یہ سانڈ چھوڑنے کی اجرت لینا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2284, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جفتی کروانے کے معاوضہ لینے سے منع فرما دیا. اور دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں 1565, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع ضراب الجمل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی کی بیع سے منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی انسانوں کے بارے میں, لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والا اور جس خاوند کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پہ لعنت ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, لا اوتیہما الا رجمتهما فکلاهما زانی, میرے پاس اگر حلالے کا کیس آ گیا تو میں دونوں کو رجم کروں گا کیونکہ دونوں ہی بدکار ہیں. اور تیسری بات کیا ہے اس میں, کہ یہ تو سیدھا سیدھا فحل ہے, جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے انسانوں کی تو ایسی حیثیت نہیں. اللہ نے انسان کو تو بڑا مشرف بنایا ہے, شرف عطا کیا ہے. ایک الگ بات ہے کہ آج امت کی دینی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ باقاعدہ اس ذلت و رسوائی کے اختیار کرنے کے لیے سینٹرز کھلے ہیں, اور سب لوگوں کے سامنے دبانگی دہل کہتے ہیں, ہاں جس نے حلالہ کروانا ہو فلاں جگہ آ جائے. اور شریعت نے اس کو سراسر گناہ کہا ہے. ایک آٹھویں بات, دھوکے اور جہالت کی وجہ سے بیع الثمار قبل بدو صلاحیہ, پھلوں کے پکنے سے پہلے ان کی بیع کرنا. المعاونہ, ایک سال سے زیادہ مدت کے لیے ایک ہی عقد میں کھجوروں کی اور ان کے درختوں پر بیع کرنا عموماً ہونا یہ چاہیے کہ ایک سال کی بیع کریں. کچھ پتا نہیں کہ آئندہ سال اس کو پھل لگے کہ نہ لگے, جب پھل لگتا ہے تو پھر اسے ایک سال کی بیع کرنی چاہیے. اس کو المعاونہ بھی کہا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2194,
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. پھلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے انہیں فروخت کرنے سے منع کر دیا، خریدنے والے کو بھی منع کیا اور فروخت کرنے والے کو بھی منع کیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1536، اس میں والمعاونہ کے الفاظ بھی موجود ہیں. سالوں کی بیع کرنا یہی معاونہ ہے. آج اسی طرح کھڑے کھڑے باغ بک جاتے ہیں، شریعت کیا چاہتی ہے؟ ابھی اس سے پھل لگا نہیں، آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ جب پھل لگ جائے حتی احمر او اصفر، پھل پک جائے یا پکنے کے قریب ہو، زرد ہو جائے، آپ بے کر سکتے ہیں، شریعت تو نہیں روکتی. شریعت چاہتی اصل میں یہ ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، لا ضرر ولا ضرار. یہ ہے پوری باب البیوع کا تھیم، نہ تم کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان لو. کاش مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے تو وہ کسی بحث کی طرف جائے ہی نہ، حرام کو حرام سمجھے اور حلال کو حلال سمجھے. یہ پابندیاں نہیں ہیں شریعت کی، یہ آپ کے حلال مال کی حفاظت کے ضابطے اصول ہیں. ایک نامی بیع سے منع کیا، بیع المجہول، نامعلوم چیز کی بیع. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع ثمرہ حتی تطعم، پھل کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کر دیا، کیونکہ پتہ نہیں یہ پکے گا کہ نہیں، گر جائے گا، آفت آ جائے گی، کوئی مسئلہ ہوگا. ولا صوف علی ظہر، بیع کس کی ہو رہی ہے؟ یہ جو جانور ہے نا، اس کے اوپر جو اون ہے نا، اچھا وہ مجھے بیچ. جب یہ بڑی بڑی ہو جائے گی نا اون، دمبا ٹائپ ہے، تو اچھا یہ کتنے کی دو گے؟ تو اگر کل وہ مر جائے تو، اس کو بیماری لگ جائے اس کی اون بڑی نہ تو. ولا ثمن فی لبن، دودھ آیا ہے، کہتے ہیں اچھا جو اس سے گھی نکلے گا نا، اچھا میرے ساتھ سودا کرو. تو وہ بنا ہی سرف کا ہو تو سرف سے گھی کیسے نکلے گا؟ ولا لبن فی ضرع، جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہے، اچھا اس کا سودا کرو. وہ نکلے گا تب سودا کر لینا، تھوڑا سا صبر کر لو. اب کیا علم کہ وہ چار دن کا اس نے دودھ نہیں دیا، اس نے روک کے رکھا، تو ایک دن ہی وہ دودھ دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ دیتی نہ ہو. مجہول کی بے، نامعلوم کی بے. اور آج جو اس وقت چونکہ لوگ ریولوشن کی طرف ارتقا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. 15,000 کی ایک فائل مل رہی ہے، ایک نال کا اور 10 ملی کا پلاٹ مل رہا ہے، لائن لگی ہے. کس کی؟ پہلی سب میں بیٹھنے والوں. اچھا جگہ کدھر ہے؟ آخر کہیں ہوگی نا، کیا مریخ میں ہوگی؟ جو بندہ آگے سودا کر رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں. نامعلوم چیز کی بے کس وجہ سے، اتنی حرص اور نشہ کیوں؟ جتنے بھی زمینوں کے مالک ہوں، ملنی تو قبر کی جگہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دسویں بے کو بھی حرام قرار دے دیا، بیع ثمنیہ او استثناء المجهول فی البیع، نامعلوم چیز کا بیع میں استثناء کرنا. کیا مطلب؟ آدمی کوئی چیز فروخت کرے اور اس کا کچھ حصہ مستثنا کر دے، بھائی میں یہ گائے تو بیچ رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تھنوں کا حصہ میرا ہے. اچھا دودھ تم دھویا کرو گے تو اس نے گائے کو کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ سامنے جو کھیتی باڑی کھڑی ہے نا، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن سٹے اس کے اوپر سے میں اتاروں گا. ماشاءاللہ، بڑی عقل مندی کی بات ہے. سٹے تم اتار لو گے تو باقیوں میں بیٹھ کے اس نے اپنی پکچر ہی بس اتار رہی ہے نا. اگر تو معلوم ہو تو یہ بیع صحیح ہے،
لیکن اگر مجہول و نامعلوم ہو تو بیع صحیح نہیں ہوگی، مستحیل کی بیع بھی نہیں. اب وہ حصہ کیسے کاٹ لے گا؟ گائے کا الگ سے نہیں کاٹا جا سکتا. ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیع میں زمین کی کر رہا ہوں اس انداز سے، اس کا فلاں کارنر جو ہے آپ یہ چھوڑ لیجئے، یہ میرا ہوگا باقی آپ کا ہوگا، تو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے. اگر کہے کہ نہیں، وہ بعد میں دیکھوں گا کہ کون سا لینا ہے، یہ تو عجیب بات ہے. جو کمرشل استعمال میں ہے اس کی ظاہر قیمت زیادہ ہوگی، کل کو آپ اس پہ آ قبضہ جمائیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو استثناء کے ساتھ دے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سنن النسائی کی روایت 4633، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا جابر فرماتے ہیں ان النبی نہا عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة وعن السنن الا ان تعلم، استثناء سے منع کیا ہے بے کے اندر، شرط یہ ہے کہ وہ استثناء معلوم ہو. گیارہویں بیع سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جو ناجائز ہے. کس وجہ سے؟ دھوکے اور جہالت کی وجہ سے. بیع ما لیس عندک، ایسی چیز کی بیع کرنا جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. بیٹھے بیٹھے کہہ دیں گے کیا خیر ہے بارک اوباما کی گاڑی میں آپ کو بیچتا ہوں، بعد میں پتہ چلا وہ تو بیچ کی سائیکل لے چکا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں گے میں کل ڈیل کر کے آیا ہوں مریخ پہ، آپ بتائیں کتنے کر لینے. تیسرا اٹھ کے کہتا ہے اچھا سودا کرو جی، چاند کے دائیں طرف زمین چاہیے کہ بائیں طرف؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. سب کو پتا ہے کہ کرونا ہے اور فلائٹس بند ہیں، ایسے بھی بے وقوف لوگ موجود ہیں 12,000 پاسپورٹ اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں اور 28 کروڑ لوگوں کا مار کے بیٹھے ہیں. جب اسے پکڑا ہے قانون والوں نے، وہ پکڑنی چاہیے تھا. وہ کہتا جی سیدھی سی بات ہے، مجھے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کو ضرور زیارت کروائے، میں تو ان کی بات مان کے لگا ہوا تھا، پیسے ویسے میرے پاس نہیں ہیں، میں گزارش کروں گا اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے جیسے ہی مجھے پیسے بھجوا دیے میں ضرور زیارت کرواؤں گا. اس قدر دینوں کے نام پہ دھوکا ہے، سر جھک جاتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ مسلمان، پھر ہمیں وہ قصہ یاد آتا ہے ہارون الرشید کے زمانے میں، کچھ باتیں اور کچھ قصے انسان کو بڑا سبق دے دیتی. چوری نہیں رکتی تھی. ہارون الرشید نے کہا کہ فوج بھی ناکام ہو گئی، کیا کریں، چوری نہیں رک رہے. بڑے ذہین تھے، انہیں بھیس بدلا اور خود باہر نکلے. دیکھا تو تین لوگ کھڑے، کہتے کیسے کھڑے ہو، کہتے تم کیسے آئے ہو. انہیں کہا بس بھوک تھی، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں، کچھ ساتھی ملتا ہے تو چلو. کیسے آ جاؤ پھر، تم ہماری پارٹی کے بندے ہی. اچھا تعارف کرواؤ گے. اے کہتا میں کمان ڈالتا ہوں، مجال ہے اکھڑ جائے. کہتے ہیں بڑی اچھی ہے تو بات ہے، ظاہر ہے چھتوں پہ چڑھنے کے لیے کمان ڈالنا تو بڑی چیز ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ خزانہ رکھتے کہاں ہیں، یہ تجوریاں جہاں چھپاتے ہیں. کہتے ہیں بڑا تیرا تو ایکسپیرینس ہے. تیسرے نے کہا، کہتا ہے میری نظر اتنی تیز ہے میں اندھیرے میں بھی پہچان لوں نا، تو میں بندے پہچان لے تو بندہ ہے کون. کہتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے. ان سے پوچھا مولانا آپ؟ کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے، میرے اندر اتنی پاور ہے کہ پھانسی پہ لٹک رہا ہو میں انگلی کا اشارہ کروں تو پھانسی ختم ہو سکتی. کہتے ہیں بات بن گئی، آج پھر نا ہارون الرشید کے گھر ہی جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دے، اور وہ بھی ساتھ ان کے. واقعتاً کمان ڈالی اور چوری کرنی. صبح کا وقت ہوا، وہ دوڑے جا کر انہیں نماز پڑھائی، بلا لیا بھی بلاؤ بھی. قانون یہ تھا کہ جب تک سارے مجرم اکٹھے نہ ہوں فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. جب فیصلہ ہونے لگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک چوتھا ساتھی بھی تھا, پہلے وہ آنے دے پھر فیصلہ ہوگا. اب چوتھا ساتھی آئے گا کہاں سے؟ فیصلہ لیٹ ہوا تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہارون رشید آئے. وہ جس نے رات کو دیکھا تھا کہتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ بادشاہ سلامت کا نام لے رہا ہے. تو ہارون اور رشید نے کہا ان تینوں کو میرے وزیر بناؤ, یہ لائق فائق بہت ہیں لیکن میں اپنی ساری صلاحیتیں نیگیٹو لگا رکھی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایکسٹرا آرڈری ذہن دیا ہوتا ہے. کاش یہ سافٹ ویئر شیطانی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے. ہارڈ ویئر بہت اچھا ہے, یہ کم از کم سافٹ ویئر دینی لگائے تو اللہ تعالیٰ وہ کام کروائیں گے جو کبھی کسی نے سوچے نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے 1232, اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقلت یأتینی الرجل یسألنی من البیع ما لیس عندی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حکیم بن حزام کہہ رہے ہیں جو روایت کے راوی, میرے پاس ایک آدمی آتا ہے مجھ سے ایسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. ابتاع له من السوق ثم ابيعه, کیا میں بازار سے خرید کر اس کو بیچ دوں؟ قال لا تبع ما ليس عندك, جو چیز تیرے پاس نہیں اس کو مت بیچو. بڑی بڑی پارٹیاں اس وقت خود کشیاں کرتی ہیں, کب؟ جب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہاتھ دے بیٹھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ان کے پاس ہوتا نہیں, آگے سے ملتا نہیں, ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور آخر کیا کرتے ہیں, آرام سے ٹکٹ لی اور گھر والوں کو سلام کیا اور دبئی جا کے کسی پلازے سے چھلانگ لگا دی, لو کاروبار پہ ہو رہے ہیں. نہیں تو آرام سے لاک کیا اور مارنے تو چوہے تھے گھر صاحب, وہ خود وہ گولیاں کھائیں اور پہنچ گئے جہاں پہنچنا ہے. خودکشی حرام ہے. خالدا مخلدا فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے الفاظ آئے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 1232, سیدنا حکیم بن حزام فرماتے ہیں, نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیع ما لیس عندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میں ایسی چیز بیچوں جو میرے پاس موجود ہی نہیں, اس کا میں مالک نہیں ہوں, میں اس کو بیچ کیسے سکتا ہوں. وہ لکھاری لکھتے ہیں نا, اس حدیث کی روشنی میں, حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے آج میں ایک نیکی کر کے آیا ہوں. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے اصل میں ایک سیب چوری کر لیا. کیا کیا؟ میرے کھاتے میں ایک سیب کا گناہ لکھا گیا, میں نے چوری کر کے اسے صدقہ کر دیا. والحسنۃ بعشر امثالہا, 10 سیبوں کی نیکی میرے کھاتے میں لکھی گئی. ایک چوری کا سیب اور ایک نیکی کا آپس میں کٹ گیا, باقی رہ گئے 9. انہوں نے کہا, ولا غلول من صدقہ, حدیث کے الفاظ میں اس طرح حرام مال دھوکے کے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. وہ 10 تو لکھی نہیں گئی, چوری ہی لکھی رہ گئی. ایک بندہ جاتے جاتے کہے کہ فلان کی جیب میں جتنے پیسے میں صدقہ کرتا ہوں اسے بہت مارنی پڑے گی, اسے تو مالک ہی نہیں, اس کے تم کیسے صدقہ کر رہے ہو؟ جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں آپ اس کے مالک نہیں ہیں, آپ اس کو کیسے بیچ رہے ہیں؟ یہ وہ راستے ہیں جس سے شریعت نے روکا, اس لیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں تجارت اور کاروبار کی جائز صورتوں کے متعلق بھی بحث کریں گے تاکہ یہ سلسلہ مکمل ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا ٹرینڈ جب آتا ہے, لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں تو تاجر اس چیز کا ریٹ دگنا چگنا کر دیتے ہیں. لوگوں کو لوٹنے کے لیے کوشش یہ کیوں نہیں کی جاتی کہ لوگوں کو چیز مہیا کی جائے؟ تاجر برادری لوگوں کی نظر میں انتہا درجے کی بری برادری ہے, لیکن شریعت کا موقف اگر آپ سنیں, یہ لوگ بہت ہی عمدہ لوگ ہیں. شرط یہ ہے کہ شرعی تجارت کریں, یعنی صحیح بخاری مسلم کی روایتیں جس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اتنا موقر طبقہ ہے اگر حرام سے بچ جائے تو یہ قابل رشک لوگ ہیں. اس لیے ان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے کہ یہ قابل رشک ہی رہیں. اس لفظ کو اگر پہچان لیں تو کبھی بھی یہ پریشان نہ ہو, وگرنہ جو لفظ بولے ہیں التجار فجار, یہ چھوٹے لفظ نہیں ہیں. التجار فجار, تاجر فاجر ہوتا ہے. الا من فعل ہاکذا وہاکذا وہاکذا, سوائے اس کے کہ وہ سچا ہے, مسلمان ہے, دیانتدار ہے اور اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں خرچ کرتا نظر آتا ہے. بخیل تاجر اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا يدخل الجنة بخیل, بخیل جنت میں نہیں جائے. اور سلف صالحین اپنی بیٹیوں کو جب ان کی شادی کرتے تو یہ بھی پوچھتے بخیل تو نہیں ہے, وہ شادی نہیں کرتے تھے. وہ کسی نے پوچھا تو کہا اس لیے کہ یہ جنت چلی بھی گئی تو اس نے جانا نہیں ہے. اصل میں لا يدخل الجنة بخیل. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کے ساتھ سوال آیا ہے, درخت پر لگے پھل کے عوض نے وہی خشک پھل کا تبادلہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ بیٹا ضرور کیجیے گا, کوئی حرج نہیں ہے. اتنے دلائل سننے کے بعد بھی کیا حرج ہے؟ اللہ کسی نے منع کیا ہے, اور حرج کیا ہے؟ زمین میں حصہ طلب کرنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ گروی رکھنا زمین کو یہ جائز نہیں ہے. آپ اس سے حصہ لینا, جس کو ٹھیکہ کہتے ہیں, کرایہ کہتے ہیں, وہ لینا جائز ہے. تصویر بنانے والے کے لیے سخت وعید ہے, جبکہ تصویر بنانا آج ہماری معاشرتی ضرورت بنا ہوا ہے. اسی لیے علماء امت نے اس ضرورت کے تحت اتنی چیزوں کو ہی جائز قرار دیا ہے. پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, ایڈمیشن بھجوانا ہے, یا آپ کی شناخت آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں یہ چیزیں شامل نہیں کہ آج پارک پارک میں میں نے بیٹھ کے تصویر اتاری, اب کھڑے ہو کے, اب میں مریض ہوں, اب میں فلاں ہوں, اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. یا دین کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ لوگ ہیں جو صحیح بات کرنے والے ہیں, صحیح اسلام پہنچانے والے ہیں.